کیا ہے وہ جہنم؟ ان الذین کفروا بآیاتنا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، انقریب ہم ان کو آگ میں جھونکیں گے، آگ میں داخل کریں گے. کیسی ہے وہ آگ؟ کلما نضجت جلودہم، جب کبھی پک جائیں گی ان کی کھالیں، گل جائیں گی ان کی کھالیں. نضجہ کا لفظ نون دواجین سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گوشت اور پھل کا پکنا. جب ان کی کھالیں جہنم کی آگ میں پک جائیں گی، گل جائیں گی، تو ہم کیا کریں گے؟ بدلناہم جلودن، ہم بدل کر دے دیں گے ان کو اور کھالیں، ان کی کھال بدل دیں گے. غیرہا، اس کے علاوہ. کس کے علاوہ؟ پہلی کھال کے علاوہ. یعنی جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے. کیوں؟ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کا ذائقہ چکھیں، تاکہ وہ عذاب کا مزہ پائیں، تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ دیکھیں، تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آگ ایک دن میں 70,000 مرتبہ ان کو کھائے گی. تو ان لوگوں سے کہا جائے گا تم پھر پہلی حالت پر لوٹ جاؤ، وہ پھر پہلی حالت پر لوٹ جائیں گے، پھر وہ جل جائیں گے، پھر لوٹیں گے، پھر جلیں گے، پھر لوٹیں گے، اور یہی ہوتا رہے گا. مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جہنمی جہنم میں اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 میل تک ہو جائے گا. کیونکہ زیادہ عذاب جو ملے گا، ورنہ چھوٹا سا انسان تو ختم ہی ہو جائے، اس میں اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ عذاب بھی پھر اتنا ہی زیادہ ان کو ملے. اور ان کے کھال کی موٹائی 70 بالشت ہوگی، اور ایک ایک داڑ احد پہاڑ جتنی ہو جائے گی، یعنی ہیبت ناک شکلیں ہو جائیں گی جہنم والوں کی. کیونکہ جہنم خود بہت بڑی بلا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے انہا لاحد الکبر، وہ بہت بڑی بلاؤں میں سے ایک ہے. اس لیے جب جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے تو آگ سے وہ پھول جائیں گے، موٹے ہو جائیں گے، اور ان کی کھالیں بھی موٹی ہو جائیں گی، اور پھر وہ بار بار جلیں گی اور بار بار تبدیل کی جائیں گی. یعنی سینکڑوں مرتبہ دن میں یہ عمل جاری ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم میں سب سے کم عذاب کے اعتبار سے وہ آدمی ہوگا جس کے تلووں میں آگ کی 2 چنگاریاں ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا. یہ پاؤں کے اثرات فوراً دماغ تک جاتے ہیں نا، وہیں سے تو سب کچھ کنٹرول ہوتا ہے. جلد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک سادہ سی ساخت رکھتی ہے، مگر دراصل یہ ایک نہایت پیچیدہ عضو ہے جس کی کئی تہیں ہوتی ہیں، جن میں دراور عصبیے، دوران خون کے راستے، ہوا کے آنے جانے کا نظام، حرارت اور نمی کو باقاعدہ رکھنے کے نظام ہوتے ہیں، اور یہ ضرورت پڑنے پر سورج کی روشنی کے خلاف ڈھال بھی پیدا کر سکتی ہے. کھال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا آرگن ہے، ایسا عضو ہے کہ جو انسان کے آنکھوں اور کانوں سے بھی بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے. کیونکہ آنکھوں اور کانوں کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن کھال کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یعنی اتنی اہم ترین چیز ہے. اسی لیے جہنم والوں کی سکن بار بار بدل دی جائے گی کہ وہ مر نہ سکے. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جہنم ایسی جگہ ہے، تم ملا یموت فیہا ولا یحیا، جس میں لوگ نہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے. کیونکہ کھال جل جائے گی تو مرنے کے قریب ہوں گے، نئی کھال دے دی جائے گی تو پھر زندگی مل جائے گی، وہ پھر جلنے لگے گی تو پھر مرنے لگیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ دھوپ پہ نکلتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو گرمی لگتی ہے، کچھ چیز کاٹتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ عادی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ احساس ختم ہونے لگتا ہے گرمی کا. تو اسی طرح قیامت کے دن اگر انسان کی کھال بالکل جل جائے تو احساس بھی جلنے کا ختم ہو جائے. لیکن چونکہ سب سے زیادہ احساس تکلیف کا جلد پر ہی ہوتا ہے انسان کو، کسی بھی درد کی، کسی بھی چوٹ لگنے یا زخم آنے یا جلنے کی شکل میں، تو ایسی صورت میں خال ہی کو بدل دیا جائے گا تاکہ نئے سرے سے عذاب چکھیں، کہ یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ خال ہم اس لیے بدلیں گے لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب چکھ سکیں. بات یہ ہے کہ ہماری سکن کے اوپر ایسے ریسپٹرز ہیں جو گرمی، درد اور دوسری چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. یہ ریسپٹرز جو ہیں یہ فری نرو اینڈنگز کی شکل میں جلد کی سپرفیشل لیئرز میں دوسرے اعضاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. یہ گرمی یا درد کو محسوس کرتے ہیں اور یہ پیغامات پھر اعصابی نظام یا نروس سسٹم کے ذریعے دماغ تک پہنچتے ہیں، تو انسان اپنی جلد پر گرمی اور درد وغیرہ محسوس کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو انسان کی محسوس کرنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات گرمی کی شدت کی وجہ سے گرمی کو محسوس کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے. اسی وجہ سے قیامت کے دن جب جلنے کی حس ختم ہونے لگے گی یا وہ تکلیف کی حس ختم ہونے لگے گی، اللہ تعالیٰ دوبارہ جلد بنا دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکیں. یعنی ایک دفعہ جب آگ انسان کو چھوئے گی اور انسان درد محسوس کرے گا، تو پھر اس درد کی شدت جب حد سے بڑھے گی تو وہ احساس ختم ہو جائے گا. جو ہی احساس ختم ہونے لگے گا ایک نئی کھال دے دی جائے گی تاکہ انسان کا وہ احساس دوبارہ سے زندہ ہو جائے، اور اس طرح ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا رہے گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب کتنا سخت ہوگا. یہ بتا رہی ہیں کہ فرسٹ ڈگری برن جو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ پین ہوتی ہے، لیکن تھرڈ ڈگری پہ جا کے پین ختم ہو جاتی ہے کیونکہ رگیں جل جاتی ہیں. چترال کے علاقے میں ایک جگہ ہے گرم چشمہ، جہاں پر ایک جگہ سے اتنا گرم پانی نکلتا ہے کہ اگر اس کے آگے انڈا رکھ دے تو وہ بوائل ہو جاتا ہے. تو لوگ اپنے اسکن ڈیزیز سے علاج کے لیے وہاں پر جاتے ہیں اور اس پانی میں اپنے آپ کو سوک کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اس میں. مجھے بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر ریسٹ ہاؤسز وغیرہ میں باقاعدہ ٹب بنا رکھے ہیں کہ اس میں وہ پانی آتا ہے اور لوگ اس میں بات وغیرہ لیتے ہیں. تو یہ بتا رہی ہے کہ جب لوگ اس میں پہلے اپنے جسم کو ڈالتے ہیں تو شدید قسم کی تپش ہوتی ہے، لیکن جب اس میں بیٹھے رہتے ہیں تو اس کے بعد وہ تپش کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اندر تک پینیٹریٹ کر جاتی ہے. ایک اور دلچسپ بات انہوں نے بتائی کہ جسم میں صرف کھال ہی ایک ایسا آرگن ہے جو دوبارہ گرو کر جاتا ہے، جبکہ دوسری چیزیں اگر ڈیمیج ہو جائے تو دوبارہ نہیں بنتی. مثلا اگر آنکھ نکل گئی تو وہ دوبارہ نہیں بنے گی، کان کٹ گیا تو دوبارہ نہیں اگے گا، لیکن کھال ایک ایسی چیز ہے کہ جو دوبارہ گرو کر جاتی ہے. اسی لیے اگر کسی ایک حصے کو دوسرے کی ڈرافٹنگ کرنی ہو اور پیچ لگانا ہو تو ایک حصے سے کھال اتار کے دوسرے حصے پہ لگا لیتی ہے، کیونکہ پہلے حصے میں خود بخود دوبارہ گرو کر جاتی ہے. یعنی اگر ایسا ڈیمیج ہو کھال پہ پھر خود گرو نہ کر سکتا ہو تو وہاں دوسرے حصے کی کاٹ کے لگا دیتے ہیں اور باقی کھال خود بخود گرو کر جاتی ہے. یہ بات 60s میں ڈسکور ہوئی ہے کہ کھال سب سے زیادہ پین محسوس کرتی ہے اور تکلیف کا احساس اس پر ہوتا ہے، کہ پین سیلز جو ہیں وہ ہوتے ہی سکن پر ہیں. یہ بات 60s میں دریافت ہوئی ہے اور قرآن پاک میں یہ 1400 سال پہلے بات کہی گئی، اور جس سائنٹسٹ نے یہ بات دریافت کی تھی اس کے سامنے جب یہ آیت رکھی گئی تو بہت حیران ہو گیا کہ اس سے پہلے تو یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، یہ تو میری ہی تھیوری ہے، تو کیا واقعی یہ بات 1400 سال پہلے کی گئی؟ اگر ایسا ہی ہے تو میں مسلمان ہوتا ہوں، اور اس طرح وہ مسلمان ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ خودکشی کی سزا آپ نے پڑھی تھی، کہ جو شخص جس طریقے سے خودکشی کرے گا جہنم میں اس کو وہی سزا ریپیٹیڈلی ملے گی. تو جو لوگ خود کو جلا لیتے ہیں، خود سوزی کرتے ہیں، خود سوزی سے خودکشی کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سزا کتنی شدید ہوگی کہ بار بار وہی سزا ان کو ریپیٹیڈلی ملتی رہے گی. اور پھر اگر انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک دفعہ جلنے کے بعد پھر بن جائے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے کام کیے. اب یہ ہے قرآن کی خوبصورتی، یہ ہے بیلنس، یہ ہے اعتدال. اگر ایک طرف جہنم کی بات ہے، آگ کی بات ہے، تو دوسری طرف اچھے لوگوں کی جزا کی بات بھی ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، سندخلہم جنات، ان قریب ہم ان کو باغوں میں داخل کریں گے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، یعنی صرف خالدین تو بات نہیں ختم کر دی گئی بلکہ ابدا کہا گیا، اور تاکید کہ وہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی. اس زندگی کا سب سے بڑا حسن ہی یہی ہے. آج دنیا میں کوئی باغ آپ لگاتے ہیں، موسم بدلتا ہے باغ جل جاتا ہے، باغ ہرا بھرا ہے، آپ دنیا سے چل دیتے ہیں. یہاں کی خوشیاں اور رونقیں بہت عارضی، جن کے پیچھے ہم اپنی آخرت داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. اور اس کے مقابلے میں وہ گھر جو ہمیشہ کا ہے، وہ انہی لوگوں کے لیے جن کے کام اچھے ہوں. ایمان کے بعد کام اچھے ہوں، کیونکہ ایمان عمل صالح کے بغیر ایسا ہی ہے جیسے بغیر خوشبو کے پھول. خوشبو ہوتا ہے نا، جن کی خوشبو نہیں ہوتی. اسی طرح بعض لوگوں نے کلمہ تو پڑھ رکھا ہوتا ہے لیکن کوئی اچھا کام نہیں کرتے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی. اب آپ دیکھیں کہ جب بھی جنت کی عورتوں کی بات آتی ہے، ساتھ پاکیزگی کا تصور ضرور ہے. اور مطہرہ طہارت سے ہے، طہارت ظاہری بھی اور باطنی بھی، اور عزت و عصمت کی بھی. یعنی مردوں کے لیے بھی پاک صاف رہنا بہت ضروری ہے، لیکن عورت کے لیے کچھ زیادہ ہی ضروری. عورت کی جنت طہارت کے ساتھ. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو داخل کریں گے ایسے سایوں میں کہ جو بہت گھنے ہوں گے. ظل کہتے ہیں سائے کو، اور ظلیل گھنے سائے کو، یعنی گہری عمدہ پاکیزہ چھاؤں، پوری راحت، ٹھنڈی چھاؤں. حدیث میں آتا ہے جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے کو سوار 100 سال میں بھی پیدا کر سکے گا. دنیا میں اگر آپ کبھی درختوں کی چھاؤں تلے چلنا چاہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے چھاؤں آتی، پھر دھوپ آ جاتی، پھر چھاؤں، پھر دھوپ. لیکن وہاں پر گہری گھنی چھاؤں جو ختم نہ ہوگی. ظلم ذلیلا، کبھی بڑے درخت کو دیکھ کے اور گھنے درخت کو دیکھ کے اپنے کچھ احساسات کو ریکال کریں. کسی گھنے اور بڑے درخت کو دیکھ کے کیسی فیلنگ آتی ہے؟ ایسی ٹھنڈک اور سکون ہوتا کہ دل جاتا ہے انسان یہاں سے کبھی تلے ہی نہ. یعنی اگر آپ کسی بیرن زمین پہ جائیں اور وہاں سے واپس آئیں تو آپ کے اندر کوئی احساس نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ گھنے درختوں والی جگہ چھوڑ کر آئیں تو چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا. اب چھوڑ بھی دیں تو بار بار یاد کرتے رہیں گے. تو جنت ایسی ہی جگہ ہے. یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ جن کے عمل اچھے ہوں. اور اچھے اعمال میں سے ایک بہت اہم عمل وہ کیا ہے؟ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے. کس بات کا؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. امانت کیا چیز ہے؟ امانت کا ایک معنی تو ذمہ داری ہے. امانات سے مراد مالی امانتیں بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، اور عہدے بھی ہیں. اللہ تم کو امانتیں ان کے سپرد کرنے کو کہتا ہے جو ان امانتوں کو سنبھالنے کی، نبھانے کی اہلیت رکھتے ہوں. اہلہا سے مراد اہلیت رکھنے والے لوگ جو اس کے قابل ہوں. کہا جاتا ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی. خاندانی طور پر عثمان بن طلحہ خانہ کعبہ کے دربان اور کلید بردار تھے، کنجی بردار. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کعبہ کی چابی لی، طواف کیا اور چابی واپس کر دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے اور فرمایا، یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے. اور آپ نے ان کو یہ بھی خوشخبری سنائی تھی کہ یہ قیامت تک تمہاری ہی اولاد کے پاس رہے تھی یہ چابی. اور کہا جاتا ہے کہ ابھی تک وہ انہی کے پاس ہے، یعنی سعودی حکومت کے پاس نہیں ہے وہ چابی. یہ جو بھی کوئی حکومت آتی ہے ان کے پاس وہ چابی نہیں ہوتی، عثمان بن طلحہ ہی کی نسل میں وہ چابی آ رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کی تھی. یعنی اس واقعے سے اب آپ باقی امانتوں کو ریلیٹ کریں. تو چابی کا ملنا دراصل کیا ہے؟ کسی ذمہ داری کا ملنا، کسی عہدے کا ملنا، کسی امانت کا ملنا. مثلاً اگر کوئی مال رکھواتا ہے اپنے پاس تو ساتھ کیا کرے گا؟ چابی دے گا، یہ میرا صندوق ہے، یہ میری چیز ہے، یہ چابیاں ہیں، اس کی حفاظت کرنا، میں جب واپس آؤں گا تو تم سے لے لوں گا. یا اسی طرح کوئی عہدہ کسی کو ملتا ہے تو اس کے لیے بھی دروازے کھلتے ہیں، چابیاں کھلتی ہیں اور چابیاں سپرد کر دی جاتی ہیں. اب یہ ہے کہ جب ایک انسان اس کام کو پورا کر لے اور وہ عہدہ اس سے واپس لیا جائے تو اس کا کیا فرض بنتا ہے؟ کہ چابیاں پوری کی پوری واپس لوٹا ہے، اس کو ادھورا نہ چھوڑ دے، اپنی مرضی سے اس کام کو وائنڈ اپ نہ کر دے، بلکہ جو کام یا جو امانت سپرد کی گئی ہے اس کو پورا پورا نبھائے. لیکن دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ چابی ایسے بندے کے حوالے کرے جو اسے نبھانے کی اہلیت رکھتا ہو، نا اہل کے سپرد نہ کرے. ہر ذمہ داری ایک امانت ہوتی، صرف مال ہی امانت نہیں بلکہ ہر ذمہ داری امانت ہوتی. مثلا استاد کے لیے امانت کیا ہے؟ کہ وہ اپنے وقت کو صحیح کام میں لگائے، صحیح طور پر سکھائے، صحیح طور پر پڑھائے. طالب علم کے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ پڑھے اور سیکھے، تال مٹول سے کام نہ لے، استادوں کو اور ماں باپ کو دھوکا نہ دے. اسی طرح گھر میں شوہر ذمہ دار ہے، بیوی ذمہ دار ہے. اسی طرح معاشرے کے اندر بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ معاشرتی ہوتی ہیں، کچھ سیاسی ہوتی ہیں. اسی طرح ایک عالم دین کی کچھ ذمہ داری ہے کہ لوگ جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ امانت کے ساتھ صحیح صحیح بات کرے. پھر اسی طرح حکومت کے عہدے جو ہیں، یہ بھی ذمہ داریاں ہیں. تو ان تمام ذمہ داریوں کو درست طور پر نبھانا بھی ضروری ہے، اور یہ ذمہ داریاں دی بھی ان کو جانی چاہیے جو نبھا سکتے ہوں، کسی رشتہ داری کی بنیاد پر، کسی نسلی یا وطنی یا قرابت اور خاندان کی بنیاد پر، یا کسی کوٹا سسٹم کی بنیاد پر. عہدہ اور منصب دینا اس آیت کے خلاف جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کو دی جا رہی ہے جو اس کے اہل اور قابل نہیں، تو قیامت کا انتظار کرو. یعنی پھر یہ بہت ہی بدترین زمانہ ہوگا جب ایسا ہونے لگے گا. عام طور پر جب ہم نیک اعمال کی بات کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، تو آپ کے ذہن میں بھی کیا آ رہا تھا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، نماز روزہ وغیرہ، بس کافی ہو. لیکن اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں، ذمہ داریوں کو بھی صحیح طور پر ادا کرنے کا نام ہے، اور اس سے بڑھ کر ذمہ داری صحیح جگہ پر دینے کا نام. کتنی دور تک یہ بات جاتی ہے نا، اگر انسان سوچے. مثلا اگر آپ اپنے بچے کی شادی ہی کرنا چاہتے ہیں تو گویا آپ اپنی جگہ کیا کر رہے ہیں؟ گھر کی چابیاں اور گھر کی ذمہ داریاں آنے والی بہو کو دے رہے ہیں نا. لیکن جب آپ چناؤ کرتے ہیں بہو کا، تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ذمہ داری کتنی اٹھا سکتی ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی شکل و صورت کیا ہے یا اور کچھ؟ یا پیسہ دیکھتے ہیں؟ عقل سمجھ نہیں دیکھیں گے آپ؟ تو اب آپ نے کیا کیا؟ ایک نااہل انسان کو گھر کی چابیاں دے دی. تو بالکل اسی طرح گھر کا معاملہ ہو یا حکومت کا معاملہ ہو، چھوٹی ریاست ہو یا بڑی ریاست ہو، انسانوں کے انتخاب میں یہ آئے خاص طور پر بہت اہم ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اس کے اہل لوگوں کے حوالے کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، عدل کا دامن تھامو. یہود نے تو اسلام دشمنی کی وجہ سے مشرکین سے کہہ دیا تھا تم زیادہ ہدایت پر ہو، عدل نہیں کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا سکھاتے ہیں؟ کہ جب کسی سے معاملہ پڑے، خواہ دوست ہو یا دشمن، انصاف کا طریقہ اختیار کرو. अब हाकिम इंसाफ उसी वक्त करेगा ना जब आप किसी अहल को उसकी जगह पे बिठाएंगे, जब नाअहल लोगों के हवाले कर देंगे जिम्मेदारियां, तो फिर इंसाफ भी तुमको नहीं मिलेगा। हाकिम के आदिल होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है एक माशरे में अमन व अमान कायम करने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाकिम जब तक जुल्म न करे अल्लाह ताला उसके साथ होता है, जब वो जुल्म का इर्तिकाब शुरू करता है तो अल्लाह ताला उसे उसके अपने नफ्स के हवाले कर देता है। और हाकिम के लिए इंसाफ की इस कदर अहमियत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसाफ करने वाले अल्लाह के नजदीक होंगे, रहमान अज़्ज़ा व जल्ला के दाएं नूर के मिंबरों में होंगे, यानी रहमान के दाएं हाथ नूर के मिंबरों में होंगे और रहमान के दोनों हाथ दाएं हैं, जो अपने फैसले के वक्त अपने अहल में और अपने रियाया में इंसाफ से फैसले करते हैं। यानी ये फैसला सिर्फ हुकूमत का नहीं, और इस हाकिम से मुराद कोई जज ही नहीं बल्कि इससे मुराद घर की दुनिया भी है। घर में भी अगर फैसला करना पड़े, अभी पीछे आपने पढ़ा ना कि जब मियां बीवी में झगड़ा हो जाए तो हकम अमिन आहली व हकम अमिन अहलिहा मुकर्रर करो, हा? तो उनको भी क्या करना चाहिए, इंसाफ से काम लेना चाहिए। अगर आप माँ हैं तो आपको अपने बच्चों के झगड़े में इंसाफ से काम लेना चाहिए। हर शख्स कहीं ना कहीं इंसाफ कर रहा होता है तो उसे उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सात किस्म के आदमियों को अपने साए में रखेगा और ये ऐसा दिन होगा जब किसी और जगह कोई साया न होगा, सिर्फ एक ही साया होगा। उसमें सरफहरिस्त आपने इमाम आदिल को रखा, यानी ऐसा इमाम जो लोगों के दरमियान अदल करे, यानी इंसाफ करने वाला हाकिम। दूसरा वो नौजवान जिसने जवानी में खुशदिली से अल्लाह की इबादत की। हम तो क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, अभी तो हम जवान हैं, बूढ़े होंगे तो कुछ करेंगे। अच्छा हम खुद ना देखें तो लोग जो कहते रहते हैं, अभी से तुम्हें क्या मुश्किल आ गई कि तुम कुरान पढ़ने लग गई। तीसरा वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता है, और हम ऐसे शख्स को क्या कहते हैं, मुल्ला की दौड़ मस्जिद पर। चौथे वो दो शख्स जिन्होंने अल्लाह की खातिर दोस्ती की, उसी की खातिर इकट्ठे रहे और आखिर मौत ने जुदा किया। यानी अल्लाह की खातिर, क्योंकि अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेगा, हय्यून कय्यूम है, तो उसकी खातिर जो मोहब्बत होती है वो छोटी छोटी बातों पे नाराजगी में नहीं बदलती और वो छुटती नहीं, खत्म नहीं होती। ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला वहीं जगह देगा। लेकिन आजकल की दोस्तियां किस पर है, माल पर, ओहदे पर। अब देखिए जिनके पास ओहदा होगा उनके हजारों दोस्त होंगे, जब वो ओहदा जाएगा तो दोस्तों का समुन्दर भी बह जाएगा। पांचवा वो शख्स जिसे किसी मालदार और हुस्न जमाल वाली औरत ने बदकारी के लिए बुलाया तो उसने कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, यानी ऐसी दावत कबूल नहीं की। छठा वो शख्स जिसने अल्लाह की राह में यूं छुपा के सदका दिया कि दाएं हाथ में जो कुछ दिया बाएं को उसकी खबर तक न हुई। सातवा वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखें बह निकली, अकेले में अल्लाह को बैठ के याद करके रो पड़ा। इन्नल्लाह नअम्मा यअज़ुकुम बिह, अल्लाह ताला तुमको कितनी अच्छी नसीहत करता है, नहायत उम्दा नसीहत करता है। नअम्मा जो है कलमा तहसीन है। इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है, देखने वाला है।